مشکل ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
آئیے یہ کے ساتھ تعاون جاری رہے گا ایران. افغانستان میں امریکی جرائم کے نئے پہلوؤں کا انکشاف. ہندوستان میں امریکی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کرنے کا مطالبہ. صدر کے انتخاب کے لیے لبنانی پارلیمنٹ کا اجلاس پھر ملتوی. فائر بندی کے بارے میں
جی ناظرین, جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, آئی اے ای میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے کہا ہے کہ ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے گا, اور تہران میں ایجنسی کے عہدیداروں کے ساتھ حالیہ مذاکرات جو انجام پائے ہیں وہ دو طرفہ قانونی وعدوں اور معاہدوں کے تحت ہی معمول کے مطابق پانے والے مذاکرات تھے, اور یہ معمول کے مطابق مذاکرات انجام پائے ہیں. اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ.
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے جنیوا میں ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ایران اور آئی اے ای کے نمائندوں کے درمیان حالیہ مذاکرات باہمی قانونی معاہدوں اور وعدوں کے تحت انجام پائے. انہوں نے آئی اے ای کے ساتھ ایران کے تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے کبھی بھی اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ابہام کو دور کرنے کے لیے آئی اے ای سے تکنیکی اور فنی تعاون کرنے سے گریز نہیں کیا. عالمی ایجنسی کی متعدد رپورٹوں میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال میں ایران نے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید محمد علی حسینی نے اس بارے میں کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے ای کے سربراہ کی 11 رپورٹوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا گیا ہے. اس دوران امریکی حکمرانوں نے ایران کے تمام ایٹمی مسائل حل ہونے پر مبنی محمد البرادعی کی فروری 2008 کی رپورٹ کے بعد اس ایجنسی کی رپورٹ کی اہمیت کو کم کرنے کے مقصد سے نئے بے بنیاد اور فضول سوالات اٹھائے ہیں. امریکہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں سے مربوط تمام سوالات حل ہونے پر مبنی البرادعی کی رپورٹ کو ناکافی قرار دیتے ہوئے یہ ظاہر کرے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں اب بھی ابہام پائے جاتے ہیں, تاہم اسے ناکامی کا سامنا ہوا. اس کے علاوہ ایران کی پرامن اور قانونی ایٹمی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سلامتی کونسل کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے کی امریکی کوشش بھی ناکامی سے دوچار ہوئی. علاوہ ازیں ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں گروپ 5+1 کا حالیہ اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا. ان حالات میں امریکیوں نے ایران کے بارے میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں چین میں ہونے والے گروپ 5+1 کے بے نتیجہ اجلاس سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آئی اے ای کے وفد کا حالیہ دور تہران ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں امریکہ کے دعووں کے تناظر میں انجام پایا ہے. لیکن ایران این پی ٹی کے معاہدے اور آئی اے ای کے منشور کے مطابق اس بات کا پابند نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے اس سے قبل فرانس, جرمنی اور برطانیہ سمیت بعض فریقوں سے مذاکرات کیے, لیکن یہ مذاکرات مد مقابل فریق کے ایران کے بارے میں اپنے وعدوں کا پابند نہ رہنے کی بنا پر بے نتیجہ رہے. اسی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیاں اور آئی اے ای کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا, لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے سلسلے میں اپنے قانونی حق کے بارے میں کسی سے مذاکرات نہیں کرے گا.
آئی اے ای کے ساتھ تعاون جاری رہے گا لیکن اپنے قانونی حق کے بارے میں کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ایران کا اعلان. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا. افغانستان کے مختلف علاقوں میں ناقص الخلقت بچوں کی پیدائش سے اس گمان کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ امریکہ نے 7 سال پہلے افغانستان پر جو لشکر کشی کی تھی اور جو حملہ کیا تھا, اس حملے کے دوران اس نے مختلف علاقوں میں غیر افزودہ یورینیم کے گولے اور بم برسائے تھے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
افغانستان میں ناقص الخلقت بچوں کی پیدائش اس گمان کو تقویت پہنچاتی ہے کہ امریکہ نے 7 سال قبل افغانستان پر اپنے حملے کے دوران غیر افزودہ یورینیم کے گولوں کا استعمال کیا تھا. افغانستان کے نائب وزیر صحت فضی اللہ کاکڑ نے اعلان کیا کہ افغانستان کی حکومت نے افغانستان کے مختلف علاقوں سے جہاں امریکہ نے سب سے زیادہ بمباری کی ہے مٹیوں, پتھروں اور پانی کے نمونے لینے شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ امریکہ نے افغانستان پر اپنے حملے کے دوران غیر افزودہ یورینیم کے گولوں کا بھی استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ناقص الخلقت بچوں کی پیدائش امریکی فوج کے اس اقدام کی تصدیق کرتی ہے. ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ امریکی فوج نے غیر افزودہ یورینیم کا استعمال کیا ہے, بلکہ 1991 میں عراق پر حملے اور اس ملک کے خلاف جنگ کے دوران بھی امریکہ نے غیر افزودہ یورینیم کا استعمال کیا تھا, جس کی وجہ سے عراق میں طرح طرح کی بیماریوں نے جنم لیا تھا اور ان میں بعض ایسی بیماریاں تھیں جو لا علاج تھیں. چنانچہ عراق کے جنوبی علاقوں میں معذور بچوں کی پیدائش اور سرطان کی بیماریوں کے ابھرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. غیر افزودہ یورینیم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ماحول اور فضا میں کافی عرصے تک اپنا اثر قائم رکھتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کی سلامتی اور فطری ذرائع پر اس کے گہرے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے غیر افزودہ یورینیم کے استعمال کو غیر انسانی فعل قرار دیا گیا ہے, کیونکہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ قدرت اور ماحولیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہو پاتی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اس طرح کے خطرناک اثرات پر دھیان دیے بغیر ہی غیر افزودہ یورینیم کا استعمال کرتا رہتا ہے, اور اس کا مشاہدہ امریکہ کی مختلف ملکوں میں جنگوں کے دوران کیا جا چکا ہے. افغانستان میں مغربی ملکوں کی طرف سے زبردست خبری سینسر کی وجہ سے فوری طور پر امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے خطرناک اثرات سامنے نہیں آ سکے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں غیر افزودہ یورینیم کے گولوں کا بے دریغ استعمال کیا ہے, اور یہی نہیں بلکہ اس نے نئے نئے ہتھیاروں کا بھی افغانستان اور عراق میں تجربہ کیا ہے. دراصل امریکہ افغانستان اور عراق کے عوام کو اپنے اسلحوں کے تجربات کے لیے تختہ مشق بناتا ہے اور انہی بے گناہوں پر اپنے ہتھیاروں کا تجربہ کرتا ہے, جو خود ایک مجرمانہ اقدام ہے اور انسانیت سوز عمل کہلاتا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے عوام کو آزادی دلانے اور ان کے لیے آسائش فراہم کرنے کے وعدوں کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تھا, لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے افغان عوام پر بے شمار مظالم ڈھائے ہیں, جن کے خطرناک اثرات اب سامنے آ رہے ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی جرائم کے اثرات مزید سامنے آتے رہیں گے.
افغانستان کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے ذریعے غیر افزودہ یورینیم کا استعمال, سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. ہندوستان اور ایران کے تعلقات کے سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مداخلت پسندانہ بیان پر ہندوستان کے اندر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. ہندوستان کی حکومت نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹام کیسی کے اس بیان پر, جو کہ مداخلت پسندانہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایران کو یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی کرے, ہندوستان نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ایران کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات کے سلسلے میں امریکہ سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس درمیان ہندوستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں نے پارلیمان میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ امریکی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے اس طرح کے مداخلت پسندانہ بیان پر سخت احتجاج درج کرایا جانا چاہیے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے قومی سیکرٹری اتل کمار انجان.
ہندوستان اور ایران کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ تعلقات ایک لمبے دور کے ہیں, سینکڑوں سالوں کے تعلقات ہیں, روایتی تعلقات ہیں, اقتصادی تعلقات ہیں, اور سب سے خاص بات ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں वो कल्चरल है हमारे उन दोनों मुल्कों के बीच में, जुबान के सवाल के एतबार से लेकर के खान पान के एतबार से, पहनने के एतबार से, बहुत से हमारे उनके ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत गहरे रिश्ते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन रिश्तों में अमरीकी साम्राज्यवादियों ने खटास डालने की कोशिश की, और खासतौर से उसमें उस वक्त भी उनको कुछ सफलता, उस वक्त कुछ उनको हासिल हो गई जब हम IAEA में, जब ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ये सवाल खड़ा किया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, और IAEA की मीटिंग में अमेरिका के नुक्ते नजर को हिंदुस्तान के सफीर ने, हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने IAEA की मीटिंग में अमेरिकी सोच और समझ की हिमायत कर दी। उस सवाल पर हमारे मुल्क के अंदर बड़ी गहरी तजवीज हुई और लोगों में बहुत इस सवाल को लेकर के गर्मा गर्मी हुई। हिंदुस्तान के बाएं बाजू की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस पर बहुत एतराज किया कि हिंदुस्तान की सरकार ने IAEA में अमरीकी रुख का ईरान के सिलसिले में कैसे खैर मकदम किया या उसकी उसकी उसके साथ खड़े होकर के हम दिखाई दिए। तब से ये मामला हिंदुस्तान की सियासत में बहुत गर्म है। लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पाइपलाइन बनाने के, गैस पाइपलाइन बनाने का जब ये एक सवाल पैदा हुआ और ये तजवीज आई थी तो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खुशी थी। हिंदुस्तान की सरकार भी इस पर रास्ते पर आगे बढ़ रही थी कि ईरान ने इस पेशकश को किया है और हिंदुस्तान भी इस बात के साथ शाना बशाना चलने को तैयार है। लेकिन तभी अमरीका ने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान के बीच में गैस पाइपलाइन का जो मामला चलता है और ये अगर बात बढ़ती है तो ये अमरीकी मफाद के खिलाफ होगा, इसलिए अमरीका ने उस पर वीटो लगाने की कोशिश की। और तब ये मामला ईरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में गैस पाइपलाइन का मामला खटाई पे पड़ गया। अभी इस दौर के अंदर ईरान के सदर अहमदिनेजाद साहब अपना प्रोग्राम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कुछ घंटों के लिए ही वो आ रहे हैं, और उसमें खास मौजू होगा कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच में पाइपलाइन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जाए, इस इलाके में माशी मामले में मुल्कों के बीच में कैसे बेहतर ताल्लुकात हों, एक दूसरे के बीच में कारोबारी और सनत को कैसे आगे बढ़ाने के लिए पेशकश की जाए। और ये एक बहुत अहम बात है और इस बात को लेकर अमरीका काफी सोच में पड़ गया, और इसीलिए अमरीकी सफीर जो हिंदुस्तान में, उन्होंने इस तरह की बातें पेश की हैं जो खुद मुख्तार मुल्क के अंदर रहते हुए किसी मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी के ऊपर एक तरीके का तस्करा करना किसी मुल्क के अंदर का ये नागवार गुजरा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी इस पर काफी बहस हुई है, और हम ऐसा कोई भी रिश्ता जो मुल्कों से तय करेंगे उसमें अगर अमेरिका हमारे बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा या अमेरिका को नागवार गुजरता है तो हिंदुस्तान के अवाम की राय अमरीका की को जो भी नागवार गुजरे हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान को अपने सियासी सोच और इक्तिसादी सोच और अपनी कल्चरल सोच के साथ मुल्कों से रिश्ते कायम करने।
یہ تھے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کے قومی سیکرٹری اتل کمار انجان۔ اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا۔ لبنان میں صدر کا عہدہ مہینوں سے خالی ہے، اور صدر کا عہدہ خالی ہونے کے بعد لبنان میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا تھا وہ جوں کا توں اب بھی باقی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار امریکہ کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل ہونے کی کوشش کو ناکام بنانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اس درمیان صدر کے انتخاب کے لیے لبنان کی پارلیمنٹ کا 18th اجلاس بھی ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے۔ اس بار تو آئندہ اجلاس کی تاریخ کا تعین بھی نہیں ہو سکا ہے۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ہے۔ یہ 18th بار ہے جب لبنان کے صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس بلانے کے بعد نہیں ہو سکا۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہر بار اجلاس ملتوی ہونے کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس بار نئی تاریخ کا بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ 24 ستمبر 2007 سے اب تک لبنان میں صدر کا عہدہ خالی ہونے کے سبب ایک بڑا سیاسی خلا ہے، اور لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی کوششوں کے باوجود لبنان کا یہ سیاسی بحران جوں کا توں برقرار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لبنان کا بحران اتنا ہی پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ شاید اسی لیے اس بار لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پارلیمان کے اجلاس کی کسی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ نبی بری نے جو اب تک بے شمار کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے، ان میں سب سے اہم یہ رہی ہے کہ انہوں نے قومی سطح کی تمام پارٹیوں کو مذاکرات کی دعوت دی تاکہ لبنان کے بحران کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے 22 اپریل کے بیان میں کہا کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا دروازہ بند ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا دروازہ صرف فواد سینورا کے غیر قانونی حکومت کے لیے بند ہے، اور ملک کے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لبنان میں لوگوں کی شراکت کے حق پر سوال اٹھا سکے اور اپنے معاملات ہم پر مسلط کرے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے اس بیان کا یہ مطلب ہے کہ 8 مارچ نامی دھڑے نے ہمیشہ حکومت کے مخالف دھڑے کی حیثیت سے قانونی حل کی کوشش کی ہے، اور اس نے امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کی ہے، اور اسی طرح اس نے 14 مارچ نامی حکمران دھڑے کے سامنے جو اپنی منمانی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس وقت لبنان میں سیاسی بحران کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ 14 مارچ نامی حکمران دھڑا امریکہ کے ہی اشارے پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ ویلش نے جو ابھی حال ہی میں لبنان کا دورہ کر کے امریکہ واپس لوٹے ہیں، لبنان میں سیاسی تعطل باقی رہنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ لبنان کے سامنے ایک بہت سخت گرمی کا موسم آ رہا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر اس امریکی عہدیدار کا دورہ ایک بار پھر اس ملک کے بحران کے پیچیدہ تر ہونے کا باعث بنا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لبنان میں سیاسی بحران کا جاری رہنا علاقے میں امریکی پالیسیوں کے آگے بڑھنے کے لیے مفید ہے۔ ان حالات میں لبنانی پارلیمنٹ کا اجلاس ایک بار پھر مؤخر ہو جانے اور بات کی کسی تاریخ کا اعلان نہ ہونے کے پیش نظر لبنان ایک حساس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور حکمران 14 مارچ نامی دھڑا لبنان کے بحران کو مزید پیچیدہ بنا کر اپنے ہی ملک کے عوام کے مد مقابل آ گیا ہے۔
لبنان میں سیاسی خلا جیوں کا توں باقی۔ اس درمیان فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ فائر بندی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب یہ فائر بندی صحیح معنوں میں ہو اور غزہ کا مہینوں سے جاری محاصرہ ختم کیا جائے۔ بعض حلقے اس عرصے میں یعنی اس دوران حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان فائر بندی کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے فارمولے پیش کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان فائر بندی روبہ عمل آ جائے، لیکن جب بھی اس طرح کے منصوبے پیش کیے گئے ہیں یا روبہ عمل لانے کی کوشش کی گئی اس طرح کے منصوبوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اس صورتحال سے زیادہ اپنے حق میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے حالات میں فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کا یہ بیان کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا ہم کسی بھی طرح کی فائر بندی کو قبول نہیں کریں گے، اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ دیکھیں کہ جب مہینوں سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور غزہ میں دسیوں ہزار باشندوں کو قید کر دیا گیا ہے اور نہ ان کو غذائی اشیاء پہنچ رہی، نہ ایندھن پہنچ رہا ہے، نہ طبی سہولتیں ان کو فراہم ہیں، طبی سہولتوں کی نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں مریض دم توڑ چکے ہیں، تو غزہ کا محاصرہ جاری رکھتے ہوئے فائر بندی کے اعلان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، فائر بندی ہے، اس میں پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے، تقریباً مور دین 6 ٹائمز۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہر دفعہ اسرائیل یہ کوشش کرتا ہے، غالباً آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اور دوبارہ ری انفورس کر کے جو ہے غزہ کے لوگوں پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اب اس دفعہ جو حماس کی کوشش ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرائط کو بیان کیا جائے، اور اس سیز فائر کی شرائط یہ ہے کہ ایک تو جنگ بندی ہو، دوسرا یہ ہے کہ جو غزہ کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے، اجتماعی محاصرہ کیا ہوا ہے، غذائی اشیاء نہیں پہنچنے دے پا رہے، میڈیکل جو فوڈ سٹفز نہیں آ رہی، میڈیکل فیسلٹیز نہیں آ رہی، ایندھن کو جو ہے کٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورت حال میں جو ہے ایک سیز فائر وہ حقیقی کیسے ہو سکتی؟ اسی وجہ سے حماس نے جو ہے अपने रिप्रेजेंटेटिव पे मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया है जो कि इजिप्ट में जाएगा और इजिप्ट अगर इसको मीडिएट करना चाहता है या सालिस का किरदार अदा करना चाहता है तो उनसे ये तकादा करेगा कि हमारी कंडीशंस जो है प्री कंडीशंस ये है। अब ये सिचुएशन जो है अभी देखिए ये जो है बहुत कम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, वो ये है कि US दरमियान में दखालत कर रहा है। खुद जिमी कार्टर का जो ये इस रीजनल दौरा था उसके ख़ास आदाफ थे। जिमी कार्टर ने ये बोला कि हमास जो है वो इसराइल को इस सूरत में अगर इसराइल जो है वो इलाके खाली कर देता है और फ़लस्तीनी मुल्क तश्कील पा जाता है और रेफरेंडम से फ़लस्तीनी लोग उसकी तायीद कर देते हैं तो हमास जो है फिर इसराइल को तस्लीम कर लेगी, जबकि खुद हमास का बयान जो है या खालिद मशल का कि ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल की जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली जो है उस पर जो है बेसिक ऑब्जेक्शन है। तो बहरहाल अब इस सूरत हाल में यानी उसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कानूनी तौर पर।
तो इसका मतलब है जिमी कार्टर ने जो अमेरिका के सबक सदर हैं उन्होंने ये कहा था कि हमास इसराइल के साथ सुलह माहदे के लिए तैयार है, तो जाहिर वो बेबुनियाद दावत
वो बहरहाल एक ऐसा सनारियो था ताकि ये शो किया जाए कि हमारा दौरा जो है वो कामयाब रहा है और हम इस तरह करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो है अगर इसराइल इन शरायत को मान भी जाता है लेकिन ये कि आप देखिए कि फिर वो जो है ज़ायोनिस्ट टाउन्स बनाना, उनकी तामीर करना, फिर जो है अपने जो तौसी पसंदाना अजायम है उसको इसराइल जो है वो नहीं छोड़ रहा। और तो अब जो इसराइल का पिछला रिकॉर्ड है जो गुज़श्ता पास्ट रिकॉर्ड है वो ये शो करता है कि इसराइल जो है यानी बहुत थोड़े से अरसे के लिए भी फायर बंदी पर अमल नहीं कर पाता। यानी अगर यही हमास ने जो 6 मंथ का पीरियड बोला है यानी वो इतना एग्रेसिव है, इतना जो है इंटरनेशनल लॉज को वायोलेट कर रहा है, रीजनल टेररिज्म फैला रहा है, खुद एक जो है टेरर स्पॉन्सर स्टेट है कि अगर उसको सिर्फ ये आप टाइम दिया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि इसराइल जो है वो 6 मंथ के लिए जो है सीज फायर, तो वो एक 15 डेज 2 हफ्ते के लिए जो है वो सीज फायर पर जो है अमल नहीं कर पाता। यानी इतनी एग्रेसिव गवर्नमेंट है कि जो ऐसे यानी ना पिछले जो आपके इस सेंचुरीज में जो नाजी क्राइम्स हैं उनके कैंप में जो मजालिम उठाए गए या जो भी कुछ हुआ वट एवर हैपन्ड, बहरहाल ये तो खैर लीबिया के सदर का बयान था कि ये नाजी कैंप से ज़्यादा इसराइली मजालिम उठा रहे हैं, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन ये कि जितनी भी पिछले डिक्टेटर तो इसराइल बेसिकली जो है ये एक नस्ल परस्त और एक रेसिज्म पे मबनी जो है वो हुकूमत है और UNO ने बिल्कुल इसराइल को जो है वो एक नस्ल परस्त हुकूमत करार दिया था जिसमें खुद ना अंदरूनी तौर पर जो है आप कह सकते हैं और ना ही उसकी जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ है
जी।
तो इस बुनियाद पर किसी भी हुकूमत का जो है बरकरार रहना जो यानी वो अपने इस रीजनल एरिए में जो उनके रिलेशन है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है वो अग्रेशन पे मबनी है
जी।
तो इस सिचुएशन में जो है कोई हुकूमत वो भी 21वीं सदी में अपना इमेज कैसे बरकरार सकती है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि खुद इसराइल का इमेज जो है अब मिडल ईस्ट की बजाय यूरोप में बहुत बदतर होता जा रहा है
जी। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर
USA के अंदर इसराइल का इमेज जो है रेपुटेशन ग्राफ जो है खुद उनकी खुद बुश का जो है इसराइल की वजह से जो है वो इमेज खराब हो रहा है
जी। आप देखें कि बात बुश तक आ पहुंची है, महमूद अब्बास फिलिस्तीन इंतजामिया के सदर हैं अलफतह के और PLO के लीडर जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका में उन्होंने कहा कि हम सदर बुश से मुलाकात में ये कहेंगे कि वो सयुनी हुकूमत पर दबाव डाले कि जो हायल दीवार है गरब उर्दन में और जो दीवार तामीर कर रहा है इसराइल और दीवार खड़ी कर रहा है उस अमल को रोके और उस पर दबाव डाला जाए। तो आप ये देखें कि बुश से कहना या अमेरिका से कहना कि जो खुद फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ तमाम तर साजिशों का बानी है, मुहर्रिक है, जो जो इसराइल की फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ मजालिम की पीठ थपथपा रहा है, क्या मायने रखता है?
देखिए, पहली बात तो ये कि महमूद अब्बास काफ़ी दफ़ा जो है वो वाइट हाउस जा चुके हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन इस अरसे में कोई जो है सॉलिड और कंक्रीट सॉलिड कदम जो है वो नहीं उठाया गया। तो अब सिचुएशन ये है कि ये डेफिनेटली एक जो है प्लॉट है, एक जो है समझे कि मंसूबा है कि इसके अंडर जो है ये शो किया जाए कि ये पीस प्रोसेस जो हमने अनापुलिस में शुरू किया था वो जारी है। अदरवाइज़ वो पीस तो कितनी दफ़ा वायोलेट हो चुका है, कितनी दफ़ा, सबसे बड़ी बात ये कि इसराइल जो पावर का यूज़ करता है वो टोटली ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, यानी डिसप्रोपोर्शन, यानी पावर का तनासुब भी नहीं है, यानी एक दिन में उठ के जो है एक घंटे में 100 आदमी को मार देना, बम्बार्ड कर देना सिविलियन आबादी पे, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लॉ है उनको वायोलेट करता है। तो अब इस सिचुएशन में खुद जो है आपने देखा 33 डेज वार लबनान की, उसमें भी यूएस जो है मुसलसल इसराइल की हिमायत कर रहा था, ये अगरचे बात है वो हार गए, और गजा पर हमलात में भी जो है वो जब सिविलियंस पे होते हैं तो भी यूएस जो है वो इसराइल, बल्कि कोई सिर्फ जो है अगर मजम्मत या कंडेम करने की करारदाद भी जाती है यूएनओ में तो यूएस जो है उसको वायोलेट कर देता है, और एक करारदाद तक जो है वो इसराइल की
मजम्मत पानी होने देता है। महमूद अब्बास
सूरत में जो है ये मिशन बस वो पहले मिशन की तरह जो है वो
महमूद अब्बास का ये बयान
इसका सिर्फ रीजनल हल है,
कातिल से ही इंसाफ की दरख्वास्त करना,
ये रीजनल हल है कि इस्लामिक कंट्री और रीजनल कंट्रीज जो है मिलकर इसराइल का एटलीस्ट ट्रेड की सतह पर पॉलिटिकल टाइज कट करे और उसे जो है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।